كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبعة حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف بس کیا حال ہوگا کیسا حال ہوگا اذا جمعناهم جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے ليوم ایک ایسے زمانے میں یا ایسے عرصے میں یہاں یوم سے مراد وہ دن نہیں ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے کیونکہ قیامت کے دن تو نہ سورج چڑھے گا نہ ڈوبے گا اس لیے یہاں یوم سے مراد اللہ کی اصطلاح میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لمبا عرصہ ہے جیسا کہ چھ دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, ساتویں دن آرام فرمایا, یا اس پہ تخت جلوہ گر ہوا. یہ سب اوقات کی پیمانے ہیں, اور یوم سے مراد کوئی بھی بڑا دن ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو, اور پھر 5000 کا بھی, اور 50000 برس کا بھی. تو بہت بڑی مدت بھی مراد ہو سکتی ہے. اس سے میں نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا, تو وہ جو ہے نا جس سے تم گنتے ہو, جس طرح تم گنتے ہو, وہ صرف 1000 برس والے حصے میں آیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا جو سال ہے اس کا ہر دن وہ 1000 سال کا ہی شمار ہوگا. تو جو 5000 ہیں وہ 1000 سے ضرب کھائیں گے, جو 50000 ہیں وہ بھی 1000 سے ضرب کھائیں گے. تو وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. ادھر میں نے جائزہ لیا تھا تو جو دنیا کی عمر بتائی جاتی ہے کم و بیش اتنی عمر بن جاتی ہے اگر ان کو 6 دنوں سے پھر ضرب دیں اور اس طرح حساب مکمل کریں. تو دن کو بہرحال آپ یہ پیش نظر رکھیں کہ دن سے مراد سورج کا چڑھنا اور اترنا اور اس کے بیچ کا عرصہ نہیں ہے. یہ اشتباہ بائبل نے پیدا کیا ہے, کیونکہ بائبل میں یہ ذکر آتا ہے کہ پھر وہ سورج چڑھا, پھر رات ہوئی, پھر سورج ڈوبا, پھر ایک اور دن طلوع ہوا, ایک اور دن غروب ہوا. تو وہ لکھنے والوں نے پرانے زمانوں میں اپنی جہالت کی وجہ سے کلام الہی کو سمجھا نہیں اور اپنے دل میں اس کو دن میں ڈھال لیا. بائبل پہ بھی تنقید اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو بائبل نے غلط کہا تھا. اگر خدا وہی ہے تو پھر غلط کیسے کہا تھا؟ لازماً یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں دن بغیر کسی ظاہری انسانی شرط کے بیان فرمایا ہے, اس زمانے میں بھی یہی فرمایا ہوگا. اور چونکہ بائبل کی حفاظت کا ویسے وعدہ نہیں تھا جس طرح قرآن کریم کا وعدہ ہے, تو لوگوں نے بیچ میں رد و بدل کر دیا. تو وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم تمہیں اکٹھا کریں گے لیوم لا ریب فیہ, کیسے دن ایسے وقت میں جس میں کوئی بھی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت, اور ہر جان کو وفیت پورا پورا دیا جائے گا, ما کسبت اس کا بدلہ جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون, اور وہ ہرگز ظلم نہیں, وہ بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے. قل اللہم مالک الملک, کہہ دے اللہم اے میرے اللہ مالک الملک, جو سلطنت کا بادشاہ ہے, جو بادشاہتوں کا سلطان ہے, جس طرح چاہیں آپ ترجمہ کر لیں. مالک الملک کا مطلب ہے جو سلطنتیں ہیں ان کا سب سے بڑا سربراہ اور فرمانروا ہے. توتل ملک, تو دیتا ہے ملک کو, یعنی ملک عطا کرتا ہے, من تشاء جسے تو چاہتا ہے, وہ تنزع الملک میں من تشاء, اور چھین لیتا ہے ملک کو من من جس سے تشاء تو چاہتا ہے, اور توعز من تشاء اور عزت بخشتا ہے تو جسے چاہتا ہے, وہ تذل من تشاء اور ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بیدک الخیر, لیکن ایک بات ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. جب بھی کوئی سختی کی سزا وارد ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی خیر موجود ہوتی ہے اور شر کی خاطر نہیں. بعض دفعہ ایک ظالم کو سزا دینے کے لیے جو اقدام کیا جاتا ہے وہ معصوموں کے بچانے کا مجھے بن جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ مجھے جو سزا مل گئی ہے اس میں کیا خیر تھی. براہ راست اس کے لیے خیر تو نہیں تھی, مگر اس کی جو لوگ اس کے شر سے بچ گئے ان کے لیے تو خیر تھی نا. تو اللہ کا کوئی کام بھی, کوئی فیصلہ بھی خیر کے بغیر نہیں ہوتا. انک علی کل شیء قدیر, یقیناً تو ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار, تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. والتولج النهار في الليل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور زندگی زندہ سے مردہ نکالتا ہے، اور مردہ سے تخرج المیت، میت یعنی مردہ سے زندہ نکالتا ہے، نا تخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، پہلا تھا تخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، وہ طرز و قمنتشا بغیر حساب، اور جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک رزق کی وسعت کے لیے اور تنگی کے دور ہونے کے لیے ایک دعا ہے جو بہت مؤثر ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور پھر وہ جو میں بتاتا ہوں وہ ابھی ہم نے پڑھی تھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو الملائکۃ قائم بالقسط لا الہ الا اللہ، اس کی تلاوت کرے، پھر یہ اس آیت کی کیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ اللہم مالک الملک، تو اس سے اموال میں برکت پڑتی ہے. یہ نسخہ میں نے کئی دفعہ آزمایا ہے بعض لوگوں کو جو کافی دیر سے تنگی کا شکار ہوں، اور اللہ کے فضل سے اگر دعا کے رنگ میں، جنتر منتر کے رنگ میں نہیں یہ پڑھیں، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز فرمودہ نسخہ ہے اس سے فرق یقیناً پڑتا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جو ہاتھ آتی ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومن جو ہیں، لا يتخذ المؤمنون، مومن نہ بنائیں الکافرین کافروں کو اولیاء اپنا ولی دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے مفاد کے برعکس، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو نہ بنائیں یعنی ترجیح نہ دیں، مومنوں پر کافروں کو ترجیح نہ دیں دوستیوں میں. یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کو بہت دینی نقصان پہنچتا ہے، اور کچھ ان کا اندرونا اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو دراصل دنیا کی وجاہتوں میں ہی اپنی عزت دکھائی دیتی ہے. مومنوں سے تعلق کو بعض دفعہ اپنا کثر شان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، ہماری تو ایم این اے سے دوستی ہے، تھانے دار سے دوستی ہے، پٹواری ہمارے گھر آتا ہے، ان کی عزتوں کے معیار ہی بدل جاتے ہیں. اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو عزتیں مومنوں کے ساتھ رہنے میں ملتی ہیں، اور اس رجحان کی وجہ سے بہت شدید روحانی نقصان پہنچ جاتے ہیں. قرآن کریم نے انبیاء کے متعلق فرمایا ہے کہ ان پر قوموں کے سرداروں نے بہت دباؤ ڈالا کہ تم جو ہماری نظر میں ذلیل لوگ ہیں قوموں کے، ان سے الگ ہو جاؤ، ہمارا یہ مطالبہ ہے، پھر ہمارا شکوہ نہیں رہے گا. تو انہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو خدا کی خاطر میرے ساتھ آئے ہیں ان کو تمہاری آنکھیں تو ذلیل دیکھتی ہیں، میری آنکھیں نہیں دیکھتی. تو یہ نبوت کی اولین شان میں داخل ہے، اور اس کو میں نے تجربہ کر کے بارہا دیکھا ہے، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو بہت گہرا لمبا دینی نقصان پہنچ جاتا ہے. ان کی عزتیں ایمان والوں ہی میں ہیں، اور باقیوں سے تعلقات انسانی شرافت کی بنا پر ہونا چاہیے، ان کو عزت دینے کی خاطر، نہ کہ ان سے عزت حاصل کرنے کے لیے. جی
پہلی والی آیت میں رات
بھی
کہتی ہے کہ اللہ
میں خود ہی عزت دیتا ہے. بالکل وہی، ہاں اسی مضمون کو کھولا جا رہا ہے کہ جب عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا داروں کے ساتھ تم تعلقات میں کیا عزتیں ڈھونڈو گے اور کیا رزق ڈھونڈو گے. اور یہ بات ایک اور بات بھی کھل رہی ہے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور دعا یہ مانگتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ لازمی شرط ہے کہ اس آیت کا مفہوم سمجھ کر اللہ پہ توکل بھی کریں. یہ نہیں کہ رزق اور عزتیں تو دنیا داریوں میں ڈھونڈیں اور بعد میں کھڑے ہو کر یہ تلاوت کر لیں کہ اب میرا رزق ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے یہ باریک در باریک جو نیتوں کے معاملات ہیں ان کا دعاؤں سے بہت تعلق ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاةً. اور جو کوئی یہ کام کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, وہ اللہ کی طرف سے کسی بات میں بھی وہ نہیں ہے. یہ محاورہ ہے جس کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے. جو یہ کام کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اللہ کی طرف سے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں, کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ شخص جو ہے خدا کی نظر میں اس کی عزت گر جاتی ہے, وہ کچھ بھی نہیں رہتا. الا ان تتقوا منهم تقات, سوائے اس کے کہ تعلقات تو رکھو مگر ان کے شر سے پوری طرح بچتے رہو, ان کے بد اثرات سے اپنے آپ کو پوری طرح بچاؤ, پھر کوئی نقصان نہیں ہے. ویحذرکم اللہ نفسا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور تمہیں تمہارا ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, تو کہہ دے کہ اگر تم چھپاؤ مَا فِي صُدُورِكُمْ جو تمہارے سینوں میں ہے, اور تُبْدُو ہو یا اسے ظاہر کر دو, يَعْلَمْهُ اللَّهُ اللہ اسے جانتا ہے, جان لے گا, اور خدا سے وہ بات چھپی ہی نہیں رہ سکتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تمہارے سینوں کا کیا معاملہ, اللہ تو تمام آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب سے واقف ہے, سب کچھ جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, وہ وقت جب تجد کل نفس ما عملت, جبکہ ہر جان پائے گی یا دیکھ لے گی, ما عملت من خیر محضرہ, جو بھی اس نے بھلائی میں سے کچھ کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گی. وما عملت من سو, اور اس کو بھی جو اس نے برائی میں سے کچھ کیا ہوگا, من سو برائی. تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدہ, یہ وہ دوسرا شخص ہے جو اپنی برائی کو سامنے دیکھ لے گا, وہ کہے گا کاش میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور پھر فرما رہا ہے اللہ کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, باوجود اس کے کہ اللہ بہت ہی مہربان, اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. یہ جو مضمون ہے یہ یحذرکم کے مضمون کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے. اگر ایک آدمی مزاجن سخت ہو اور سخت گیر ہو, وہ کہے کہ میں ڈراتا ہوں, تو وہ تو اس کی عادت ہی ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو بہت نرمی کرنے والا ہو, بے حد رحم کرنے والا ہو, اگر وہ سختی پہ آئے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ حد سے گزر چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ دیکھو مجھ سے نرمی کے بجائے کچھ حاصل نہ کرنا ورنہ تمہیں سخت نقصان پہنچے گا. تو رعوفم بالعباد کا تعلق بظاہر اس میں تضاد نظر آ رہا ہے, تو تضاد نہیں ہے بلکہ اس مضمون کو مزید قوت عطا کرنے والا کلام ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تو کہہ دے کہ اگر تم تحبون اللہ, اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اب بتائے اس میں کون سی لاجک ہے, اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو,
کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ایک پیالی میں ٹھنڈا ڈالنے والا رکھ لوں. اچھا ہاں جی روحی شاہ صاحب آپ بتائیے.
جی سو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیروی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنی ہے.
اور ٹھیک ہے لیکن ایک دوسرے کے لیے یہ دلیل کیا بنی ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, یہ دلیل کیسے بن گئی؟ از خود نتیجہ یہ کیوں نکلا؟ کوئی بتائے گا؟
اس لیے کہ میں خدا کا نمائندہ اس وقت بنی
ہوں. نہیں ٹیکنیکل بات نہیں ہے, گہری حقیقی بات ہے. اس لیے کہ خدا سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو اگر تمہیں دعویٰ ہے عشق کا تو جس نے کر کے دکھایا ہے اس کی پیروی کرو, ورنہ تو فرضی باتیں ہیں. اس لیے جواب یہ دیا یحبب کو بولا, اس کا پھر ثبوت یہ ہوگا کہ تم نے سچی محبت کیا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. سمجھ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی خدا نے جواباً محبت کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ محبت سچی تھی. اور یہی مضمون پہچان ہے ہر سچی محبت کرنے والے کی, کیا پہچان بن جاتا ہے. اگر کوئی شخص حقیقی محبت کرتا ہے اللہ سے تو اس کے لیے چارہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھنگ اختیار کرے, اور ثبوت کے اس کے نتیجے میں اس کی محبت واقعی سچی ہوگی یہ ہے کہ جواب اللہ محبت کرنے رہے گا. اس کو چھوڑ کر جتنی مرضی محبتیں کر لیں فرضی, کچھ بھی جواب نہیں آئے گا. دوسرے محبت قربانیوں کے تقاضے کرتی ہے, ایک فرضی دعویٰ نہیں ہے کوئی کہ مجھے بڑی محبت ہے تو جواب محبت ہو جائے کسی کو. محبت کے نتیجے میں جو قربانیاں پیش ہوتی ہیں, جو انسان آزمائشوں میں پڑتا ہے, اس پر پھر جس سے محبت ہو اس کے دل میں محبت کا شعور اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پہلے بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ کے دل میں اس کا عکس پڑتا ہے. یا دوسری صورت میں ایک اور طرح بھی یہ مضمون بیان ہوتا ہے کہ اللہ کو اصل محبت ہے بندوں سے, اور اللہ کو جو محبت ہے اس نے اس محبت کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر رکھ دیا سامنے. تو اگر تم فطرتاً وہی ہونا چاہتے ہو جن کو خدا نے محبت سے پیدا کیا اور محبت کی خاطر پیدا کیا, تو سب سے پاک فطرت والا انسان جس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی اس کی پیروی کرو, تو پھر تمہیں محبت کا مضمون سمجھ آ جائے گا. اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ پہل محبت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, مگر اس وجود کے لیے ہوتی ہے جو اس نے محبت کے لیے پیدا کیا. یعنی انسانی فطرت کو پاک صاف اور اپنے مزاج پر پیدا کیا. جب اپنے مزاج پر پیدا کیا تو اس سے محبت ہونا تبھی بات ہے. جو شخص بھی ہم مزاج ہو اسے تعلق قائم ہو جاتا ہے, مگر تم لوگوں نے مزاج بگاڑ دیے ہیں. اب اگر نمونہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. کیا ہوا؟ ذرا اونچی بولو. یہاں مراد یہ ہے کہ خدا کی محبت کے دعوے دار دنیا میں ہر جگہ ہیں, بے شمار ہیں. کیا خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ اگر خدا محبت کرتا ہے تو اس کی مراد پوری ہو گئی, لیکن اکثر محض دعوے ہی رہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جواباً اللہ کی طرف سے محبت کوئی نہیں پیدا ہوتی, کیونکہ جس نے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ جواباً محبت ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کو کیسا کہہ دے کہ مجنو سے سیکھو کچھ پھر لیلا کا پیار سچا ثابت ہوگا. تو وہ جو نمونے بن جاتے ہیں بعض مضامین میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو اتباع اس لیے خاص طور پر ہے, اب یہ بہت ہی حقیقی بات ہے, ورنہ اگر فرضی کسی انسان نے کلام بنایا ہوتا تو محبت کے ساتھ اتباع کی بات نہ کرتا. وہ کہتا اچھا تمہیں محبت ہے, اللہ بھی تو اس سے محبت کرے گا. فرضی باتیں ہیں سب. اگر محبت ہے تو اتباع کرنی پڑے گی, مگر اس کی جس کو محبت ہے, ورنہ اس خود تمہیں نہیں پتہ چلے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بعد فرمایا تمہارے گناہ بخش دے گا. اب محبت کا پہلا نشان گناہوں کی بخشش بتایا ہے، اور اگر انسان کو گناہوں سے محبت نہ مٹے تو گناہوں کی بخشش نہیں ہوا کرتی. اس لیے اس کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ انسان کا دل گناہوں سے پھر جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ خدا بخش دیتا ہے تو پھر اس کے دل سے گناہ کی محبت اٹھ جاتی ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قل اطیع اللہ والرسول، تو کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. الرسول فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی خاص رسول. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. وہی مضمون محبت کا ہے، لیکن دوبارہ یاد کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دراصل اللہ کی وجہ سے ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، ذاتی پیروی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت آپ نے کی جو محبت کا تقاضا ہے. کسی سے سچی محبت ہو تو انسان اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت اول ہے، رسول کی اس کے تابع ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں، کیونکہ فرق نہیں رہا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہاں لا يُحِبُّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتا، ویسے تھوڑا بہت پیار دے دیتا ہے. جب اس قسم کا منفی اظہار ہوتا ہے تو مراد ہوتی ہے کہ ہرگز انہیں پسند نہیں کرتا. کافروں کو اللہ تعالیٰ ذرا بھر بھی پسند نہیں فرماتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. ذریتاً بعضہا من بعض، یہ کون لوگ تھے؟ یہ نسلیں تھیں بعض کی بعض دوسروں سے جاری ہونے والی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہ جو سوال اٹھتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دے دی تمام جہانوں پر، فلاں کو فضیلت دے دی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حل اس آیت نے پیش کر دیا ہے. یہاں فضیلت سے مراد وقتی اور زمانی فضیلت ہے، کیونکہ آدم کو جو فضیلت دی ہے تو اس کے بعد حالات بدلے، پھر نوح آیا، پھر اس کو فضیلت دی، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے کہ آدم کو نوح پر فضیلت ملی ہو یا نوح کو آدم پر فضیلت ملی ہو. مقابل کے لوگوں پر خدا تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور اس لیے آپس کا موازنہ جائز نہیں ہے. بس جب یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فضیلت ملی تو اسلام کا موازنہ نہیں ہوگا اس میں. اسلام کو جو فضیلت ملی ہے وہ وسیع تر دائرے میں اور وسیع تر زمانے میں ملی ہے، جو اول اور آخر پہ سب پہ محیط ہے. بس یہ جو فضیلتیں ہیں یہ ظاہر ہو رہا ہے عبارت طرز نگارش طرز بیان سے کہ وقتی اور ایک خاص ماحول سے تعلق رکھنے والی فضیلتیں ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور ایک اور معنی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہو جاتی ہیں، وہ ہے آدم کو جب خدا نے چنا تو اس وقت سطح زمین پر بسنے والے جتنے بھی جاندار تھے ان سب میں سب سے بہتر آدم تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار فرما لیا، اور چونکہ اختیار فرما لیا اس لیے اس کا بہترین ہونا ثابت ہو گیا. حضرت نوح کو جب اختیار فرمایا تو اس سارے زمانے میں تمام دنیا میں حضرت نوح سے بہتر اور کوئی نہیں تھا، اور حضرت نوح کو کے پیغام کی خاطر منکرین کو سب کو برباد کر دیا، اور ذرہ بھی پرواہ نہیں کی کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ غرق ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی. یہاں ہے کوالٹی کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے، اور اس کا جو سائنٹیفک فلسفہ ہے وہ یہ ہے
سروائیول آف دا فٹیسٹ, جو سب سے زیادہ فٹ ہو اسے سروائیو ہونا ہوگا, اور جو نسبتاً کم درجے کا ہے اسے مٹ جانا ہے. اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ ایک دائمی قانون ہے کہ جو نسبتاً کم اہلیت رکھتے ہیں ان کے اوپر وہ فوقیت پا جاتے ہیں جو زیادہ بہتر اہمیت رکھتے ہیں. اگر یہ اصول نہ ہو تو ناانصافی ہوگی, کیونکہ پھر گندے اور بد لوگ ہمیشہ دنیا کے سر پہ سوار رہیں گے اور مزاج بگڑتے چلے جائیں گے اور ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہیں رہے گا. بس فضیلت کے یہ معنی بھی ہیں کہ سب اپنے وقت میں تمام دنیا پر, جو اس وقت معروف دنیا تھی یہ حیوانات تھے, ان سب پر فضیلت ملی. اور ثبوت یہ ہے کہ جب وہ قوم مقابل پر آئی ہے تو اس کو سب کو ہلاک کر دیا, اور یہ پروانی کی کہ تھوڑوں کے مقابل پر زیادہ کو ہلاک کیا جا رہا ہے. ضروری بعد یہاں یہ ہو چکا ہے نہیں, پھر وہی ہے, ان میں سے بعض بعض دوسروں کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة و عمران, اب وہ وقت یاد کرو جب کہ ایک عمران کی ایک عورت نے, یہاں عمران کی بیوی کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ بیوی کیا جائے. مستشرقین نے اس پر کافی بحثیں اٹھائی ہیں کہ عمران کسی اور عمران کو کسی پرانے وقت میں وہ بیان کر کے تو کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم کو پتہ ہی نہیں, اس عمران کی بیوی مریم کی ماں کو بنا دیا. حالانکہ امر واقعہ ہے کہ آل عمران اس بنی اسرائیل کے خاندانوں میں ایک بہت معزز اور خدا کے حضور نیک خاندان تھا, تو آل عمران میں سے ایک عورت مراد ہے. امرأة و عمران, آل عمران میں سے ایک عورت نے جو غیر معمولی طور پر نیک تھی اس نے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی, اے میرے رب میں نے نظر باندھ لی ہے تیرے خاطر, ما فی بطنی اسے اس کی جو میرے پیٹ میں ہے, محررن آزاد کرتے ہوئے. اب محررن کا کیا مطلب ہوا, نظر باندھی اور محررن, بتائیے. واقفی زندگی ہو تو آزاد ہو جاتا ہے, الٹا پھنس جاتا ہے بہت بری طرح.
تیری راہ میں وقف کر دی,
آزاد سے کیوں کہا ہے, آزاد کر دیا,
آزاد اپنے سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دینا,
اپنے جو اس پہ فرض عائد ہوتے تھے ماں باپ پہ اس سے آزاد کر
دیا. ایک یہ معنی ہے, دوسرے وقت کی روح کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقی آزادی ہوئی ہے کہ دنیا کے پھندن سے انسان آزاد ہو جائے اور صرف اللہ کی غلامی میں آ جائے. ایسا کرے گا تو حقیقی آزاد وہ ہے, اور یہ روح مختلف مذاہب میں ان کی علامتوں کے طور پر نظر آتی ہے. بلکہ جانوروں کو بھی جب خدا کے حضور پیش کرتے تھے تو اس پہ نشان ایسا ڈال دیتے تھے کہ آزاد ہو گیا ہے, اور کسی کو حق نہیں تھا کہ اسے اپنے کھیتوں میں چرنے سے روکے یا اس پر کوئی رسی باندھے. تو محررن جس طرح جانوروں میں ان کی آزادی کا علم بردار ہے, مراد ہے دنیا کے پھندنوں ان کے روب داب سے آزاد, مگر خدا کے تابع اور خالصتاً خدا کا غلام. لیکن لوگوں نے جانوروں میں جب یہ مثال جاری کی تو غلط ہو گئی, کیونکہ وہ جو مادر پدر آزاد جانور ہے وہ تو کسی کا بھی غلام نہیں رہتا, وہ نقصان اجالے کرتا پھرتا ہے. ہمارے ایک دفعہ ربوہ میں بھی ایک کھیت میں سانڈ آ گیا, ڈرلی سانڈ کہتے تھے اس کو, اور اس نے وہ نقصان پہنچایا. میں نے زمیندار کو نوکر کو کہا, جو دو چار ملازم تھے, اس کو پکڑو نکالو, کہتے نہ 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 توبہ توبہ توبہ, تو یہ کام نہیں کرنا ہم نے, سارا کھیت برباد کر دیں. یہ ضرورت نہیں ہمیں کہ اس کو یہ جو خدا کے لیے آزاد ہوا ہوا ہے اس کو غلام بنائے. تو یہ توہمات جو ہیں وہ مفہوم کو بدل کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. محررن سے مراد وہ شخص جو تمام دنیا کے پھندنوں سے آزاد اور کلیتاً خدا کی غلامی میں آ جائے. انکا انت سمیع العلیم فتقبل منی، بس مجھ سے یہ قبول فرما لے، مجھ سے بھی آزاد، میری ذمہ داریوں سے آزاد اور تمام دنیا کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا، بچہ ہو جائے گا اور مجھ سے قبول فرما لے، تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اب یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ دماغ میں تھا کہ لڑکا ہی ہوگا، اور رواج یہ تھا اس زمانے میں کہ لڑکے کے سوا کسی کا وقف قبول نہیں ہوتا تھا، اور ٹیمپل والے لڑکی کو لیتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ نیا دستور پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکیاں بھی وقف ہو سکتی ہیں۔ اور حکمتوں کے علاوہ ایک یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو جو محروم رکھا جا رہا تھا وقف سے، وہ اس میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اس روایت میں، اور اس دن کے بعد پھر عورت بھی وقف ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ پیٹ میں وقف کی جائے، باہر آ کر نہیں، کیونکہ باہر آ کر عورت کو وقف کرنا جو ہے کچھ دقتیں بھی اپنے اندر رکھتا ہے عورت کا وقف، اس لیے قبول کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن اگر پیٹ میں پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہے، وقف کر دیں، پھر خدا کی مرضی، بچہ دے گا تو وہ بھی وقف، بچی دے گا تو وہ بھی وقف۔ تو جب ان کو یقین تھا ویسے کہ ہوگی ہوگا لڑکا ہی، فلما وضع تھا قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس کو مریم کو پیدا کیا تو جنم دیا، انہوں نے کہا اے میرے اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو میں نے عورت کو جنم دے دیا ہے، جو پس منظر تھا نا سارا وقت کا، وہ کھل جاتا ہے اس سے۔ واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو جنم دیا تھا۔ اب یہ بہت ہی اہم فقرہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے جنم دیا ہے، میری مرضی، میں لڑکی کو ہی وقف قبول کروں، لڑکی کا وقف ہی قبول کروں گا۔ بہت ہی مسٹیریس سی عبارت ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو جنم دیا۔ عالم ہو، عالم ہو کا مطلب ہے اس کو اتنا علم نہیں جتنا خدا کو علم ہے، وہ سمجھ رہی ہے ایک عام عورت ہے، لڑکی ہے جس کو میں نے جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کنہ سے واقف ہے، اس کی حقیقت سے آگاہ ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل حیثیت مرد کی ہے، عورت کی ہے، یا کچھ اور ہے بیچ میں۔ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى، اور یہ بھی قطعی بات ہے کہ ذکر انثیٰ کی طرح نہیں ہوتا، مرد اور عورت الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، یعنی اس میں دونوں صفات کا ہونا یہ ان آیات سے مستنبط ہوتا ہے، ان سے استنباط ہوتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور میں نے خود اس کا نام مریم رکھا ہی، کس نے رکھا؟ یہ وہ عورت جو بول رہی تھی اسی کا کلام جاری ہے، اللہ نے ابھی اللہ کا کلام ختم ہو گیا۔ وَذَات وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى، إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، میرے شیطان الرجیم، راندے ہوئے شیطان کے ظلم و اس کی نقصان سے بچنے کی خاطر میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اللہ نے اسے قبول فرما لیا، ربُّهَا اس کے رب نے، یہاں جو رب کی ضمیر پھیری گئی ہے اس کی طرف، یہ اس عمران کی عورت کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ رب العالمین نے فرمایا، اس کے رب نے اسے قبول فرما لیا۔ بقبول حسن، بہت ہی اچھا قبول فرمایا، وانبتہا نباتا حسنا، اور اس کی پرورش بھی بہترین انداز میں فرمائی۔ کس طرح فرمائی؟ وکفلہا زکریہ، اس کو زکریہ کی کفالت میں دے دیا، حضرت زکریہ جو خدا کے نبی تھے یہ ان کی کفالت میں آ گئیں۔ پتا ہے کس طرح آئی تھیں؟ کسی کو پتا؟
نہیں،
یہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، حضرت زکریہ کو ان معنوں میں نبی نہیں کہتے اس طرح جس طرح ہم یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کھلم کھلا تصدیق فرمائی ہے،
وہ ان کو کہتے ہیں چیف پریسٹ تھا اس وقت, آج کیا کہتے ہیں اس کو,
آج بشپ,
بشپ نہیں
میں نے سمجھا,
پیٹریارک. نہیں اس زمانے میں یہ اصطلاح نہیں بنی تھی, یہ عیسائیت کے بعد کی اصطلاحیں ہیں. مطلب ہے کہ چیف پریسٹ ہی کہیں بس, وہ چرچ کا سب سے بڑا اس زمانے کا. کیا کیا چیز کہاں
بڑا کہاں, ہاں بڑا کہاں, ٹھیک ہے یہ سیکھ کہتی ہے, سب سے بڑا کہاں وہاں کا. اور جب یہ واقعہ ہوا ہے اور حضرت مریم کو پیش کیا گیا ہے تو بڑا جھگڑا چلا ہے آپس میں, کون اس کا کفیل ہوگا, اور ہر ایک نے بڑھ بڑھ کے بولی دی ہے وہاں. اور حضرت زکریہ کی بات چلنے نہیں دی کہ نہیں ہم لیں گے ہم لیں گے ہم لیں گے. اور اس پر پھر آخر فیصلہ ہوا کہ کرا نکالا جائے جو تیر چلا کر یا کسی طریقے سے کیا کرتے تھے یا گھما کر کرتے تھے, مختلف طریقے تھے. تو جب کرا نکلا تو حضرت زکریہ کے نکلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, ان لوگوں کی کوششوں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. یہ مطلب ہے کفلہا زکریہ, اللہ نے خود زکریہ کو مریم کا کفیل بنا دیا. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا, جب کبھی بھی وہ زکریہ دخل علیہا اس سے ملنے گیا, اس کے پاس گیا, المحراب محراب میں, محراب سے کیا مراد ہے,
عبادت کی جگہ.
ہاں یہ ایک اور بڑی باریک اس میں حکمت ہے کہ ان کے ذاتی کمرے میں نہیں جاتے تھے بلکہ ان کے عبادت کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں ملتے تھے جا کے. اس میں بہت گہری حکمت ہے. اور محراب میں جب جاتے تھے تو وہاں کوئی نہ کوئی رزق دیکھتے تھے اس کے پاس. اب سوال یہ ہے کہ وہ رزق کہاں سے آتا تھا اور رزق سے مراد کیا ہے, جو بتائے گا کہ رزق سے کیا مراد ہے. تو آفتاب صاحب مدتیں ہو گئی بولے نہیں, کیا وجہ ناراض ہو گئے, نہ آپ کی بیٹی بول رہی ہے نہ آپ بول رہے ہیں, پتہ نہیں کیا خاموشی ہے. ارے گھر میں بار کے تم بتاؤ, روحانی بھی ہو سکتا ہے جسمانی بھی, ضروری نہیں کہ روحانی ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بزرگ ہوں دعا گو ہوں ان کے لیے لوگ تحفے لا کے بازار رکھ جایا کرتے ہیں, پہنچا دیتے ہیں وہاں. اور حضرت مریم کی شہرت بہت ہو چکی تھی, بہت نیک خاتون ہیں, دعاگو ہیں, اس لیے محراب میں تحفوں کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ ان کو یاد دلانے کی خاطر ہمارے لیے بھی دعا کرو ہمارے لیے بھی دعا کرو, لوگ وہاں چھوڑ جایا کرتے تھے تحفے. اور دوسرا اس میں یہ مضمون سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک کس و ناقص کو اجازت ہی نہیں تھی کہ ان کے ذاتی حجروں میں جا سکے, اس لیے جہاں تک اجازت تھی وہ صرف عبادت گاہ تک تھی اور وہاں وہ چھوڑ جایا کرتے تھے. ایک یہ معنی ہے. دوسرا یہ کہ رزق روحانی عطا ہوتا تھا, الہامات, کشوف, اور ان دونوں باتوں سے متعجب ہو کر حضرت زکریا نے پوچھا وجد عندہا رزقا, اس پر انواع, اس کے پاس انواع و اقسام کے رزق دیکھے, یعنی روحانی بھی اور جسمانی بھی. رزقا میں ایک رزق مراد ہے لفظاً, ایک رزق دیکھا, لیکن عربی میں جب یہ نکرہ کے طور پر بیان کیا جائے بعض دفعہ تو مراد ہے کہ عظیم الشان, انواع و اقسام کا رزق کا سامان دیکھا. قال یا مریم انا لک ھذا, اس نے پوچھا, قالا کا مطلب ہوتا ہے کہا, لیکن اردو محاورے میں بسا اوقات پوچھا ترجمہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ قرآن کا معنی صحیح معنوں میں اردو میں منتقل نہیں ہوتا. قال یا مریم, اس نے کہا اے مریم, یہ نہیں ہے بلکہ اس نے پوچھا اے مریم انا لک ھذا, کہ تیرے پاس آتا کہاں سے ہے. قالت, اس نے کہا ہوا من عند اللہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے.
اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آسمان سے اترتا تھا وہاں رزق، ظاہری رزق، کیوں اس سے پہلے جو آیت گزر گئی ہے اسی کی طرف تو اشارہ ہے. نہیں ہے کہ آسمان سے اترتا تھا وہاں رزق، ظاہری رزق، کیوں اس سے پہلے جو آیت گزر گئی ہے اسی کی طرف تو اشارہ ہے. اور تزوق منتشا بغیر حساب، تو دنیا میں جن کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رزق عطا کرتا ہے بغیر حساب کے، ان کو آسمان سے اترتا تو نہیں دیکھتے، تو اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ رزق خدا ہی کی طرف سے آتا ہے. اور اس نے کہا مجھے خدا نے عطا کیا ہے، یعنی ظاہری طور پر آسمان سے گرا نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ وقت تھا، وہ جگہ تھی جہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب میرے رب مجھے بھی ایک پاکیزہ ذریت عطا فرما، من لدنک جو تیری طرف سے ہو. اب اللہ ہی کی طرف سے ہونی تھی، یا من لدنک سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ مریم کی بات ہو رہی تھی، حضرت مریم کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ خدا نے اپنے خاص فضل سے ایک اعجازی بیٹی عطا کی تھی، تو وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھی. مراد یہی ہے کہ اسی طرح کا ایک بچہ مجھے بھی عطا کرا. ان قسمی دعا، یقیناً تو دعا کو بہت سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وہ قائم یصلی فی المحراب، بس اس نے اس کو ملائکہ نے اس کو آواز دی وہاں. وہ قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. یعنی یہاں وہی نماز نہیں شروع کر دی، وہاں تو دعا کی ہے لیکن وہ دعا جاری رکھی ہے. تو جس محراب میں آپ دعا کیا کرتے تھے وہاں ان کو فرشتوں کی آواز آئی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ، ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یبشرک تجھے خوشخبری دیتا ہے، بے یحییٰ یحییٰ کی، مصدقم بکلمت من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمت من اللہ، اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ سیدم و حسورن، اور وہ سردار ہوگا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا. وہ نبین، اور اللہ کے نبی ہوگا، من الصالحین جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہوگا. اب نبی من الصالحین کا معنی یہ بنتا ہے کہ صالحین تو اور بھی بہت سے تھے یا ہوں گے، لیکن خدا صالحین میں سے جس کو نبی چنتا ہے یہ ان میں سے ہوگا. یعنی خدا تعالیٰ نبیوں کو صالحین میں سے چنا کرتا ہے. یہ متضاد باتیں نہیں ہیں کہ وہ نبی بھی کہہ دیا صالحین بھی کہہ دیا، ناممکن ہے کہ کوئی شخص غیر صالح ہو اور نبی ہو جائے. تو نبی من الصالحین، اس کا پہلا کردار صالحیت کا ہوگا، اور جب صالحیت کا کردار اسٹیبلش ہو چکا ہو پھر خدا اس کو چنتا ہے نبی، تو دوسروں کے لیے پھر اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہی وہ دلیل ہے جو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے دی، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ ان سے کہو کہ میں تم میں ایک لمبی عمر اس سے پہلے گزار چکا ہوں، تو تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ وہ عمر اگر صالحیت کی تھی تو اس کے کوک سے جھوٹ کیسے نکلا؟ اس سے تو لازماً نبوت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. اوپر کا درجہ پیدا ہونا چاہیے، نیچے کا درجہ نہیں بنتا. تو فرمایا من الصالحین، وہ صالحین میں سے خدا اسے نبی بنا دے گا. قال رب انا یکون لی غلام، اب یہ دیکھیں انسانی حال، ابھی دعا کی ہے آپ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن بات مانگ لی اور پوری ہو گئی، تو اب کہتے ہیں یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟
وقت بلا میں نیل کے مرو میں بھی بوڑھا ہو گیا وہ امراتی آخر اور میری بیوی بانج ہے, بوڑھی ہی نہیں بلکہ بانج بھی ہے. قالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. یفعل ما یشاء, جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. قالا رب جلی آیا, اس نے کہا اے میرے اللہ میرے لیے کوئی آیت کوئی نشان مجھے عطا کر کہ جس سے میں سمجھوں کہ یہ بات اسی طرح ہوگی. قال آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, تیرا نشان یہ ہے کہ تو لوگوں سے تین دن تک سوائے اشاروں کے بات نہ کر. اب یہ کیسے نشان بن گیا؟ ایک آدمی ہفتہ بھی چپ کر روزہ رکھ سکتا ہے, بتائیے جی.
ڈاکٹر مجیب صاحب کی سرکار آپ بتائیں, آج آپ بھی نہیں بڑی دیر سے بولے. انہوں نے کہا نشان دیں جس سے مجھے تسلی ہو جائے کہ ہاں ایسا ہوگا, تو نشان یہ دیا کہ تم چپ ہو جا. اب کوئی آدمی چپ ہو جائے تو اس سے کیسا پتا چلے گا اس کو میں ضرور بچا ہو جائے گا.
ذکر کی طرف
کیا وہ یہ نشان کیسے بن گیا؟
ان کی خاموشی سے جو باقی لوگوں
کیا
ان کی خاموشی سے باقی لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ یہ تین دن اس
بات ہے
نشان تو لوگوں کو.
آگے پھر کیا ہوتا ہے؟
وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور شام کو بھی تسبیح کر اور صبح بھی تسبیح کر. یہ ایک گہرا نفسیاتی نقطہ ہے کہ بعض دفعہ جو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے اور تسبیح و تمہید میں لگ جاتا ہے تو اس کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ, اور وہ طاقتیں جو دبی ہوئی تھیں وہ ابھراتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ تین دن چپ کر روزہ رکھ اور تسبیح و تمہید کر, تو خود تجھے معلوم ہو جائے گا کہ خدا نے وہ طاقت تجھے بخش دی ہے جس کے فقدان کا شکوہ کر کے ذکر کر کے تو کہتا ہے کہ مجھے میری تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ مراد ہے کہ اس خاموشی میں ہی آپ کا علاج تھا, اور آپ کو اس تین دن کے عرصے میں معلوم ہو گیا اور وہ نشان تھا, ورنہ محض نصیحت کر دینا چپ ہو جائے تو کوئی نشان نہیں ہے. اس تین دن کے اندر وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اب ایک ہی گھر میں دو غیر معمولی طور پر خدا کی آیات آنے والی ہیں, حضرت زکریا کے گھر میں ایک مریم کی طرف سے اور ایک حضرت زکریا کی طرف سے, تو اس کا ذکر چھیڑ کر پھر اصل کی طرف واپس خدا لوٹتا ہے. جس کی نیکی سے حضرت زکریا کو ان دعاؤں کا خیال پیدا ہوا اور خدا نے قبول کر کے ان کو اجازت بخشا, اس کی طرف اب واپس جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, اور جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے, وَطَاهَرَكَ, اور پاکیزہ کر دیا ہے, وَاصْطَفَاكَ, اور تجھے چن لیا ہے, عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, تمام دنیا کی عورتوں پر. یہاں چننے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ فضیلت مراد ہو, کیونکہ یہ بحث پھر اٹھے گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو سیدۃ الجنہ بھی کہا گیا ہے, آپ کی فضیلت خدا کے ہاں زیادہ ہے یا ان کی ہے؟ اس قسم کی بحثوں میں پڑھنا جائز نہیں کیونکہ اللہ کے کام ہے, مگر ایک بات جو قطعی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے رنگ میں چنا ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی, کہ ایک غیر شادی شدہ عورت کے پاک اولاد ہو جس کی گواہی خدا دے رہا ہے, یہ مراد ہے. علی نساء العالمین, اس میں دنیا میں ہمیشہ کے ہر زمانے کی عورتوں میں مریم کو جو مقام حاصل ہو گیا وہ اب کسی کو نہیں ہو سکتا. ایسی عورت جس کی پاک اولاد کی خوشخبری اللہ دے اور گواہی دے کہ وہ پاک ہے, اور وہ ایسا پاک بچہ جنم دے جس جو نبی بن رہا ہو. تو یہ مراد ہے عالمین کہ تمام جہانے کی عورتوں پر خدا تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دے دی. یا مریم اقنت اقنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین, بس اے مریم اقنتی لربک, اپنے رب کی فرما بردار ہو جا. یہ قنتا تے سے بھی ہوتا ہے اور توئے سے بھی ہوتا ہے. توئے سے مراد ہے مایوس ہو جانا اور تے سے مراد ہے فرما بردار ہو جانا. اس لیے جب آپ تلاوت سنتے ہیں یا سنتی ہیں تو اس میں یہ فرق رکھنا. بعض لوگ تلاوت میں بعض حروف کے تلفظ میں احتیاط نہیں کرتے, تو قانتین کی وجہ قانتین پڑھ دیں گے, حالانکہ وہاں توئے ہے دوسری جگہ میں ان کی بات, اور جہاں قانتین ہے وہاں قاری بننے کے شوق میں قانتین پڑھ دیتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں قاری وہ ہے جو گول زبان سے تلفظ ادا کرے, حالانکہ قاری وہ ہے جس کو جو تلفظ کا جہاں جہاں جیسا حق ہے وہ ادا کرے. تو کہیں تے کو تے کی طرح ادا کرنا ضروری ہے, کہیں توئے کو توئے کی طرح ادا کرنا ضروری ہے, ورنہ معنی زمین آسمان کے مختلف ہو جاتے ہیں, بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو قانے توئے کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ کیوں جی قناتا کیا مطلب ہے؟ مسز مجید راشد صاحبہ آپ بتائیں. توئے کے ساتھ مایوس ہو گیا, نامراد ہو گیا, مایوس ہو گیا, بدبخت ہو گیا, یہ سارے معنی توئے کے ساتھ ہیں, اور تے کے ساتھ اس کے بالکل برعکس ہیں. اور یہ جو مضمون ہے اس پر بہت ابھی تحقیق کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ عربی مادے ایک دوسرے سے قریب ہو کر جب ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں تو کوئی اس میں حکمت ہے. بعض حروف میں بعض معنی داخل ہیں اور ان کی آواز میں بعض معنی داخل ہیں, اس لیے اس کا اثر پڑتا ہے بہت. سمجھ گئے؟ میں کہا آج 10 منٹ پہلے ختم ہو گیا, گھڑی کھڑی ہے. اچھا میں اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں اس وقت سے. ہاں ٹھیک کہتے ہیں آپ, 1 منٹ رہ گیا, باقی پھر سے انشاءاللہ. اب میں اپنا کھانسی کا بتا دوں تاکہ کسی اور کو کوئی دوائی سمجھ آئے تو بتائے. دوشاندے وشاندے جتنے ہیں ان سے کوئی نہیں فرق پڑ رہا. وہ جو دوائیاں میں کھاتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ضرور چھاتی کو آرام اور گلے کو آرام, لیکن نزلہ جاری ہوتا ہے, اور نزلہ جاری ہو کر اگر ہٹ جائے تو چلو ٹھیک ہے, مگر اگر وہ وہیں رہے تو بڑا تنگ کرتا ہے. پھر میں تنگ آ کے نزلہ بند کرتا ہوں تو پھر وہی چھاتی پکڑی جاتی ہے. ایک منٹ نہیں, میری بات سنیں, اتنا آسان معاملہ نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ بچپن میں ہم موک فائٹس کیا کرتے تھے, یعنی لڑائی کھیلتے تھے, اور کسی نے ہمیں عجیب عجیب ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں یہ نسخہ سمجھا دیا ان اللہ ان راجعون, کہ اگر تم نے فضیلت دوسرے فریق پہ فتح حاصل کرنی ہے تو پوٹیشیم پر میگنیٹ کو راکھ کے ساتھ کوٹ کے, تو وہ جب آئیں گے نا لڑنے کے لیے تو ان کے منہ میں آنکھوں میں جھونکنا, اور وہ ٹھہر نہیں سکیں گے, اتنی شدید چھینکیں شروع ہوں گی کہ وہ ان سے آگے ٹھہرا نہیں جائے گا. تو وہ بنا میں آ رہا تھا باقی سب کے لیے, اور وہ بنانے سے پہلے ایسی شدید چھینکیں شروع ہو گئی کہ مجھے یاد نہیں کہ میں لڑائی میں حصہ بھی لے سکا تھا کہ نہیں. اور وہ ایسی ضدی چیز ہے, وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس طرف بائیں طرف سے شروع ہوا تھا, اور اندر ایک اسپاٹ ہے جس میں درد بھی ہوتی ہے ساتھ, اور وہ درد والا اسپاٹ جو ہے وہ پانی بہاتا ہے, اور جب تک وہ اصل اسپاٹ ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک یہ نزلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب آپ ایسی دوا کھائیں جو ناک سے اس کو آرام دے دے تو وہ نیچے اترتی ہے مرض, اور گلے یا چھاتی وغیرہ میں عموماً پھیلتی ہے. یہ علاج نہیں ہے صحیح, کوئی اس میں گڑبڑ ہے. میں نے اس کی پوٹیشیم پر میگنیٹ کی اونچی طاقت منگوا کے استعمال کی تھی, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے اس کا جو توڑ ہے اینٹی ڈوٹ, وہ اگر سچا کسی کو علم ہو تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا بھر کے جو ہومی پیتھس ہیں ان کو دعوت ہے یہ, وہ جو نزلہ ہمیشہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, کبھی ایک دفعہ بھی استثنا نہیں ہوا یہاں سے. اور اندر ایک گہرا اسپاٹ ہے جہاں لگتا ہے کہ زخم یا ناسور سا ایک کوئی مرکز بنا ہوا ہے, وہ جب تازہ ہو جائے تو اس سے سلسلہ چھڑ جاتا ہے. اور اس کو ٹھیک کر لو, ہو سکتا ہے علامتیں ٹھیک ہو جائیں, تو پھر یہ باقی سب چیزیں. اس لیے یہ کسی کے علم میں علاج ہو تو بتائے. اور شوقیہ اگر وہ حریرے اور یہ چیزیں بنانی ہیں تو مرضی ہے آپ کی, مگر علاج نہیں ہے وہ, کچھ ریلیف دے دیتا ہے تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے, بات واضح ہو گئی؟ تم کیا سوچ رہی ہو فرد, کیا نسخہ تم نے سوچا ہے؟ یقینی کا نسخہ سوچا ہے ابھی. السلام علیکم.